تے گریزاں نکلا جس طرف نکلا وہ حیرانوں پریشان نکلا جس طرف نکلا وہ حیرانوں پریشان نکلا دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا کیونکہ وہ جانے چمن خارے بیابان نکلا کیونکہ وہ جانے چمن خارے بیابان نکلا ساری دنیا کی خرد آئی فدا ہو نیکو ساری دنیا کی خرد آئی فدا ہو نیکو جب کبھی جو شو جنو جا کے گریبان نکلا جب کبھی جو شنو جا کے گریبان نکلا درد ملتا گئے تیرے درد کے بیمار سے درد ملتا گیا تیرے درد کے بیماروں سے شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا درد ملتا گئے تیرے درد کے بیماروں سے درد ملتا گئے درد ملتا گئے درد ملتا گئے تیرے درد کے بیماروں سے شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا ناری شگفت میں نظر آئی اندھیرے دل کو ناری شگفت میں نظر آئی اندھیرے دل کو نور تقویٰ دل مومن میں درخشان نکلا نور تقویٰ دل مومن میں درخشان نکلا بعد موتت کے گگی اگل محبت کی شناخت بعد موتت کے گگی اگل محبت کی شناخت خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشان نکلا خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشان نکلا بعد موت کو کہہ دو گی اگل محبت کی شناخت بعد موت کو کہہ دو گی اگل محبت کی شناخت خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشان کے لا خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشان کے لا زاہد خشک جو تھا پیر مغا کے صدقے زاہد خشک جو تھا پیر مغا کے صدقے حاملِ درد و گواہ غیر سے نالا نکلا حاملِ درد ہوا غیر سے نالا نکلا ہائے اس قطرہ گے دریائے محبت کا اثر ہائے اس قطرہ گے دریائے محبت کا اثر جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا ہائے اس قطرہ گے ہائے اس قطرہ گے دریائے محبت کا اثر ہائے اس قطرہ گے دریائے محبت کا اثر جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے خار سمجھا تھا جسے اگل ماہا خار سمجھا تھا جسے خار سمجھا تھا جسے اگل جگا نے اختر خار سمجھا تھا جسے اگل جگا نے اختر دامن فقر میں اس کے کی گلستان نکلا دامن فقر میں اس کے کی گلستان نکلا خار سمجھا تھا جسے اگل جگا نے اختر خار سمجھا تھا جسے اگل جگا نے اختر دامن فقر میں اس کے کی گلستان نکلا دامن فقر میں اس کے کی گلستان نکلا
خزائن معرفت و محبت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے درس تسلیم و رضا. ارشاد فرمایا کہ بندے کو ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے, حالات موافق ہوں شکر ادا کرو کہ اے اللہ میں اس قابل نہ تھا, میری نااہلیت کے باوجود آپ نے اپنا فضل فرمایا, اور حالات مخالف ہوں تو اور یقین رکھو کہ اس میں ہی تمہارے لیے کوئی مصلحت ہے. البتہ اپنی حاجت کے لیے گریہ وزاری کرتے رہو, مانگتے رہو, شکایت کا کوئی لفظ زبان پر نہ آئے, نہ دل میں کوئی غلط خیال رہے. مثلا کسی کی شادی نہیں ہوتی, تو یوں سوچنے لگے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہوتی تو ہماری بھی شادی ہو جاتی. خوب سمجھ لو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ تعالی رب العالمین ہے, پوری کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ اس کی زیر ربوبیت ہے. امیر ان کی ربوبیت سے خارج نہیں. اگر امیروں کو آرام میں دیکھتے ہو تو وہ بھی ان کی ربوبیت کی ایک شان ہے. سبحان اللہ. ان کا یہ آرام روپیہ پیسہ کی وجہ سے نہیں ہے, مال میں یہ اثر نہیں ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کر دے. جس کو چاہتے ہیں جس حال میں رکھتے ہیں. کتنے امیر ایسے ہیں کہ مال دھرا رہ جاتا ہے اور ان کی آرزوئیں دل کی دل میں ہی رہ جاتی ہیں. یوں تو کفار بھی دنیا میں عیش اڑا رہے ہیں, کیا کسی مسلمان کے دل میں نعوذ باللہ یہ تمنا ہو سکتی ہے کہ ہم بھی کافر ہوتے کہ خوب عیش اڑاتے؟ ایسی تمنا کرنا بھی کفر ہے. خوب سمجھ لو کہ روس اور امریکہ برعایت مراحم خسروانہ زندگی کے ایام گزار رہے ہیں, کبھی ان پر لالچ نہ کرنا. مراحم خسروانہ یعنی اللہ تعالی کی خاص رحمت کی جو شان ہے اس کے تحت یہ زندگی گزار رہے ہیں. پھانسی کے مجرم ہیں, حکومت نے اپنے خزانے سے روپیہ دے دیا ہے کہ پھانسی لگنے سے پہلے پہلے عیش کر لو, کوئی آرزو دل میں نہ رہ جائے. کیا ایسے مجرم کو کھاتا پیتا دیکھ کر کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں بھی یہ عیش مل جاتا؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ پھانسی کے مجرم ہیں یہ, کب کفار کے متعلق فرمایا کہ یہ پھانسی کے مجرم ہیں, حکومت نے اپنے خزانے سے روپیہ دے دیا ہے کہ پھانسی لگنے سے پہلے پہلے عیش کر لو, کوئی آرزو دل میں نہ رہ جائے. کیا ایسے مجرم کو کھاتا پیتا دیکھ کر کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں بھی یہ عیش مل جاتا؟ ارے تمہارے پاس تو وہ دولت ہے کہ ساری کائنات اس کے سامنے بے قیمت ہے. اپنے پاس خزانہ چھپائے ہوئے ہو اور در بدر کوڑیوں کی بھیک مانگتے پھرتے ہو. یک سبت پرنا ترا برفرق سر, تو ہمی جوئی لبے نہ در بدر. روٹی سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تیرے سر پر رکھی ہے اور تو روٹی کے ٹکڑے کے لیے در بدر مانگتا پھرتا ہے. دولت ایمان کے سامنے دنیا و مافیہا کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں. جیسے اہل دنیا چاندی کے سکوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت اور ترقی کی دھن لگی رہنی چاہیے. جیسے اہل دنیا چاندی کے سکوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت اور ترقی کی دھن لگی رہنی چاہیے. اذکار و وظائف کا مقصد. ارشاد فرمایا کہ دین صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں, وظائف کا مقصد ہے کہ باریک باریک گناہ نظر آنے لگے. وظائف اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ یہ استعداد پیدا ہو جائے, ورنہ اگر اللہ اللہ تو کر رہے ہو لیکن گناہوں سے کوئی پرہیز نہیں تو ایسے وظیفے بالکل بیکار ہیں, کیونکہ ان کا مقصد تو حاصل ہی نہیں ہوا. موٹے موٹے گناہ کا علم تو ہر شخص کو ہوتا ہے, حتیٰ کہ خود گناہگار جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے. کمال تو یہ ہے کہ باریک باریک گناہ نظر آنے لگیں اور ان سے بچنے کا اہتمام طبیعت میں پیدا ہو جائے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ ایک بار سفر کر رہے تھے کہ رات کو ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر ٹھہرنا ہو گیا. وہاں کا اسٹیشن ماسٹر حضرت کا معتقد تھا لیکن تھا ہندو. کیونکہ پلیٹ فارم پر اندھیرا تھا اس لیے وہ لالٹین لے آیا. حضرت کو خیال ہوا کہ یہ تو ریلوے کی ہوگی. فرمایا کہ بھائی یہ لالٹین ریلوے کی ملک ہے, ریلوے کے کاموں ہی میں استعمال ہوتی ہے, ذاتی استعمال میں لانا ہمارے لیے جائز نہیں, اسے واپس لے جاؤ. وہ ہندو رونے لگا, کہا کہ یہ ہیں اللہ والے۔ کافروں کے دلوں میں بھی اسلام کی حقانیت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے اللہ والوں کو دیکھ کر۔ غرض جس جگہ بھی ہو، جس کام پر بھی ہو، یہ خیال رہے کہ کوئی ایسی بات تو سرزد نہیں ہو رہی جو حق تعالی کی مرضی کے خلاف ہو۔ خصوصاً مدرسوں کا اہتمام اور چندے کے لیے بڑے تقوی کی ضرورت ہے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ کام اسی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے جو اعلیٰ درجے کا متقی ہو، معمولی تقوی والے کو تو اس کام کے قریب بھی نہ جانا چاہیے، ورنہ ثابت قدم رہنا سخت مشکل ہے۔ اگر کسی میں تقوی نہیں ہے تو بے احتیاطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بے احتیاطی اس راہ میں سم قاتل ہے۔ بہت سوں کے حالات خراب ہو گئے، ساری ترقی مسدود ہو گئی اور دنیا دار بن کر رہ گئے۔ میرے ایک پیر بھائی تھے، ایک مدرسے کا چندہ وصول کرنا ان کے ذمے تھا، لیکن کرتے کیا تھے کہ ادھر رسید کاٹی، ادھر خربوزے منگوا لیے، چائے اڑا رہے ہیں، لسی پی رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ دین تباہ ہو گیا اور بالکل دنیا دار ہو گئے۔ اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ ایک بار بیت المال کا اونٹ کھو گیا، حضرت عمر خود تلاش کرنے چل دیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ایک اونٹ کی تلاش میں کیوں جا رہے ہیں، خدام چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا، خادموں سے نہیں۔ اللہ، اگر اللہ نے سوال کر لیا کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو تم نے تلاش کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دوں گا؟ عجب کا نہایت مؤثر علاج۔ غرض ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی ظاہری گناہوں سے بچتا ہے لیکن باطنی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا چندہ اور اہتمام کا کام تو دیانت سے کیا، مخلوق میں واہ واہ ہو گئی اور عجب پیدا ہو گیا کہ واقعی میں بڑا اچھا کام کرتا ہوں، میں بھی کچھ ہوں، بس سمجھ لو کہ کام خراب ہو گیا۔ جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے۔ اس لیے جب مخلوق تعریف کرے یا دل تعریف کرے تو سالک کو کیا کرنا چاہیے؟ دشمن خارجی ہو یا داخلی، دونوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور داخلی اور خارجی دونوں دفاع مضبوط رکھنا چاہیے۔ جب دل تعریف کرے تو داخلی دفاع کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں پیشاب پاخانے سے بدتر ہوں، مجھ سے اچھا وہ کتا ہوگا، بلکہ پاخانے کا کنستر مجھ سے اچھا ہوگا اگر میرا خاتمہ خراب ہو گیا، کیونکہ اس غلاظت سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جب تک خاتمہ بالخیر نہیں ہو جاتا اس وقت تک اپنے آپ کو کیسے اچھا سمجھ لوں، کیونکہ خاتمے پر ہی اچھا یا برا ہونا منحصر ہے، اور مجھے ابھی اپنے خاتمے کا علم نہیں کہ کیا مقدر ہے۔ ہاں، جس دن خاتمہ صحیح ہو جائے گا اس دن سمجھ لوں گا کہ میں اچھا تھا۔ اگر آج اپنے آپ کو اچھا سمجھ لوں اور خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو جائے تو کیا میں حقیقت میں اچھا ہوں گا؟ اور کیا یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا مجھے اللہ کی نظر میں اچھا کرے گا؟ اس لیے جب تک خاتمہ بالخیر نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں پیشاب پخانے سے، کتے اور سور سے بدتر ہوں۔ اس طرح جب مخلوق تعریف کرے تو گویا خارجی دشمن حملہ آور ہوا۔ اس لیے خارجی دفاع کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اپنے اللہ سے یوں کہو کہ اے اللہ، آپ کی ستاری ہے کہ آپ نے میرے عیوب کو مخلوق سے چھپا دیا۔ اگر ان عیوب میں سے کسی ایک عیب کی آپ پردہ دری فرما دیں تو لوگ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں۔ میرے اندر تو ہزاروں عیوب ہیں، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے لوگوں سے ان کو چھپا دیا۔ اے اللہ، بھلائیاں آپ کو زیبا ہیں، برائیاں ہم کو لائق ہیں۔ جس طرح پیٹ کے اندر پاخانہ چھپا ہوا ہے، اگر پیٹ میں کوئی سوراخ ہو جائے تو لاکھ عطر لگاؤں لوگ تعفن سے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ آپ نے نیکی کا یہ تھوڑا سا عطر لگا دیا اور میرے عیوب کے پاخانے کو جو میرے اندر موجود ہے چھپا دیا۔ ہر بیماری کا علاج اپنے اللہ سے مشغول ہو جانا ہے۔ شیطان نے تو تمہارے کان میں پھونک ماری تھی دشمنی سے کہ اللہ سے دور ہو جائے، وہ دشمنی ذریعہ قرب بن گئی پیر کے راستہ بتانے سے۔ سبحان اللہ۔ ہر بیماری کا علاج اپنے اللہ سے مشغول ہو جانا ہے۔ شیطان نے تو تمہارے کان میں پھونک ماری تھی دشمنی سے کہ اللہ سے دور ہو جائے وہ، وہ دشمنی ذریعہ قرب بن گئی پیر کے راستہ بتانے سے۔ کیونکہ اگر دل کی تعریف کرنے سے یا مخلوق کی تعریف سے خوش ہو کر تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتے تو شیطان کامیاب ہو جاتا، لیکن تم نے اپنے آپ کو اور حقیر کر لیا اور اللہ سے مشغول ہو گئے۔ شیطان نے جو دشمنی کرنی چاہی تھی وہ ذریعہ قرب ہو گئی۔ اللہ والے کسی کی تعریف سے متاثر نہیں ہوتے، اسی لیے انہیں قطب کہتے ہیں۔ قطب ستارہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، نہ مخلوق کی تعریف ان پر اثر انداز ہوتی ہے نہ برائی، مد ہضم ان کے لیے برابر ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بڑھیا نے انہیں مکار کہا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ صرف اس بڑھیا نے جنید کو صحیح پہچانا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امداد اللہ پر اللہ کی ستاری ہے، ورنہ یہ علماء مجھ سے بیعت ہو سکتے تھے۔ اللہ والوں کی نظر اپنے کمالات پر نہیں ہوتی، اپنے عیوب پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر شے سے حقیر سمجھتے ہیں۔ سعدی فرماتے ہیں، ببانگے دہل ببانگے دہل ہولم ہولم، ببانگے دہل ہولم از دور بود، بغیب اندرم عیب مستور بود۔ میرے ڈھول کی آواز سے میرا روب و حیبت دور دور پہنچ گیا ہے، لیکن میرے اندر کا جو پول نظر نہیں آ رہا اس کی بدولت میرا عیب پوشیدہ ہو گیا۔ میرے ڈھول کی آواز سے میرا روب و حیبت دور دور پہنچ گیا، لیکن میرے اندر کا جو پول نظر نہیں آ رہا اس کی بدولت میرا عیب پوشیدہ ہو گیا ہے۔ ڈھول کے اندر پول ہوتا ہے، میرا روب و حیبت مثل ڈھول کی آواز کے ہے کہ آواز تو دور دور جا رہی ہے لیکن اندر سے خالی ہے، عیب دار ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے عیب پوشیدہ ہو گیا۔ پندرہ ربیع الاول 1389 ہجری مطابق یکم جون 1969 بروز اتوار۔ آج صبح جب حسب معمول حاضرین جمع ہوئے اور حضرت والا اپنے ملفوظات سے بہرور فرمانے والے تھے کہ حضرت کے بھانجے کا لڑکا جو ماشاءاللہ بہت شریر ہیں آ گئے اور شرارتیں کرنے لگے، حضرت نے انہیں ڈانٹ کر اندر بھجوا دیا اور باہر سے کواڑ بند کرا لیے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان علم کے راستے میں اپنا حربہ استعمال کرتا ہے، ایسے موقعوں پر بچوں پر مسلط ہو کر تماشے کراتا ہے تاکہ خلل پڑے اور لوگ علم حاصل نہ کر سکیں۔ لکل شیء آفۃ ولعلم آفات، ہر شے کے لیے ایک آفت ہے اور علم کے لیے بہت سی آفتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس میں شروع میں طالب علم بہت داخل ہو جاتے ہیں، لیکن دس پندرہ میں چار پانچ ہی عالم بن کر نکلتے ہیں۔ شیطان اکثر کو بہکا دیتا ہے، کسی کو کچھ پریشانی لاحق ہو گئی، کسی کو کچھ بیماری ہو گئی یا پڑھنے میں دل نہ لگا، بس وہ کان میں پھونک دیتا ہے کہ چھوڑو، تمہارے بس کا علم حاصل کرنا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کام میں لگے رہتے ہیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، وہی اس کے مقاعد سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان کو یہ بات کب پسند ہو سکتی ہے کہ اللہ کا علم پھیلے اور کوئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو جائے، اس لیے وہ علم سے روکنے میں اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے۔ مدرسے کا ایک بچہ تسبیح لایا، اسے حضرت والا نے روزانہ 300 بار اللہ اللہ کرنا بتایا تھا۔ فرمایا کہ ہم اس کے گرو ہیں، یہ ہمارا سب سے چھوٹا چیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشائخ پہلے طالب علم کو مرید ہونے کو منع فرماتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس وقت علم حاصل کرنے میں لگے رہو۔ لیکن اب کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے، جو طالب علم بغیر کسی اللہ والے سے تعلق کیے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں، مدرسوں سے بالکل کورے نکلتے ہیں۔ کتابی علم ہوتا ہے سینے نور سے خالی ہوتے ہیں۔ لہذا میرے شیخ نے اس فیصلے کو تبدیل فرمایا اور فرمایا کہ اس زمانے میں طالب علموں کو چاہیے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں تاکہ علم کا نور ان کے دلوں میں اتر جائے اور عمل کی توفیق ہو جائے۔ زمانے کے ساتھ احکام بدلتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کی برکت سے ان طلباء کی باتوں میں اثر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جو اس زمانے میں اللہ اللہ نہیں کرتے وہ کیونکہ خود عمل سے کورے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ کالج کے ایک طالب علم حاضر ہوئے، ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کو جو معمولات بتائے تھے پورے کر رہے ہیں؟ عرض کیا جی ہاں، کلمہ طیبہ کے جو مقدار آپ نے بتائی تھی روزانہ پورا کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا نام لینے سے نور پیدا ہوتا ہے اور طاعت آسان ہو جاتی ہے، جو شخص معمولات پورے نہیں کرتا تو ظلمت پیدا ہونے لگتی ہے، طاعت چھوٹنے لگتی ہیں، شیخ کے پاس جانے سے جی چراتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ ہر جنس اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے اور باز باز کے ساتھ، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اس کی وجہ جنس کی کشش ہے، معمولات چھوٹنے سے کیونکہ ظلمت پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے نور والوں کے پاس اس کا دل نہیں لگتا۔ معمولات چھوٹنے سے کیونکہ ظلمت پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے نور والوں کے پاس اس کا دل نہیں لگتا، اور جو شخص اللہ اللہ کر کے نور حاصل کر لیتا ہے اس کا دل کہیں نہیں لگتا سوائے اللہ والوں کی صحبت کے۔ سبحان اللہ، اور جو شخص اللہ اللہ کر کے نور حاصل کر لیتا ہے اس کا دل کہیں نہیں لگتا سوائے اللہ والوں کی صحبت کے، اسے ان کی باتوں میں نور معلوم ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، نوریاں مر نوریاں را جاد بند، نور والوں کو نور والے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس لیے اگر کبھی طاعات میں تساہل ہونے لگے اور شیخ کے پاس جانے میں وحشت محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یا تو معمولات چھوٹ رہے ہیں یا کسی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، توبہ کر لو اور کام میں لگ جاؤ۔ سبحان، یہ بھی حضرت کی شان تھی کہ فوراً ہی مایوسی سے ایک دم روشنی میں کے سورج میں لے آتے تھے۔ فرمایا کہ توبہ کر لو اور کام میں لگ جاؤ، بس کرنے کا جو کام ہے اس میں لگ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کی قیمت، ارشاد فرمایا کہ معلوم ہے لا الہ الا اللہ کی کیا قیمت ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک میں لا الہ الا اللہ تو یہی پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور کافر ملکوں کے عیش پر ہم لوگ رال گراتے ہیں، ارے ان کافروں کے پاس کیا رکھا ہے؟ کافر صدر ہو یا کافر بادشاہ، انہیں کوئی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا، اصلی دولت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ کافر بادشاہ یا کافر حاکم تو زمین کے ذرا سے ٹکڑے پر حکومت کر کے اللہ سے غافل ہو گئے، اور مومن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پر اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کافر بادشاہ یا کافر حاکم تو زمین کے ذرا سے ٹکڑے پر حکومت کر کے اللہ سے غافل ہو گئے، اور مومن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں پر اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساتوں زمین اور آسمان لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ہلکے ہیں۔ بڑی بڑی کافر حکومتوں کے سربراہ اور جملہ کفار تو پھانسی کے مجرم ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں قانون تھا اور آج بھی ہے کہ پھانسی کے مجرم کو حکومت شاہی خزانے سے روپیہ دلاتی ہے کہ اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اس کی کوئی آرزو تشنا نہ رہنے پائے، کیونکہ اسے پھانسی لگنے والی ہے۔ 3 دن کے لیے حکومت کی طرف سے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ خوب عیش کر لے۔ پھانسی کے مجرم کے 3 دن اور ان کافروں کے 60 سال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ خوب عیش اڑا لو، چاند پر پہنچ جاؤ، لیکن کل تمہیں کوئی طاقت ہماری پھانسی سے نہ بچا سکے گی، کیونکہ تم مجرم ہو، تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا۔ کیا تمہیں چاند پر جانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا؟ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا تھا، لیکن اپنے غرور میں تم نے ہماری آیات کا انکار کیا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس مجلس ختم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق بچوں کو، بچوں کو توفیق دے دیں۔